الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات، خدا آپ سبھی حضرات کو سلامت رکھے، اور جو لوگ غم اہل بیت نبی میں ہمیشہ شریک ہوا کرتے ہیں، اور محبت حسین جنہیں عزاداری کی طرف کھینچ کے لاتی ہے، اللہ ان سبھی حضرات کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے. کچھ لوگوں کے لیے دعائے صحت کے لیے گزارش کی گئی تھی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کیجئے کہ پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ عنایت فرمائے. حضرات، کل جو حضرات تشریف رکھتے تھے ان کو معلوم ہے کہ میں نے اس سال اس عشر مجالس کا عنوان نور اور ظلمت قرار دیا ہے. اسی ذیل میں میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا، اور اگر آپ کی توجہات میری طرف ملحوظ رہیں اور آپ کا ذوق سماعت میری کجمج بیانیوں کو قبول کرتا رہا تو ایک نتیجے تک آپ کو لے جانا ہے. قرآن حکیم کی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی، یہ سورہ بقرہ کی 297 آیت ہے. عزیزان گرامی، اس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور صاحبان علم و فکر کے لیے کھلی ہوئی نشانی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. آپ اپنی قوت سماعت کو یکجا کر کے صرف ترجمہ ہی سماعت فرمائیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ قرآن حکیم اس حقیقت اور صداقت کو بیان کر رہا ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے ہمیں روکا جاتا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ انہیں ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. انہیں، جن کا اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، انہیں ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. کفار یعنی انکار کرنے والے، ان کا ولی طاغوت ہیں جو انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی وہ ہیں جو جہنمی ہیں، اور یہی وہ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. صلوات بھیجیے گا محمد و علی 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد. حضرات تھوڑا تھوڑا سا اور آپ حضرات سمٹ کے بیٹھ جائیں کہ جو لوگ تشریف لا رہے ہیں ان کو زحمت نہ ہو. اور یہ نماز محبت اہل بیت کی اذان و اقامت ہو چکی ہے, آپ نیت باندھ بھی چکے ہیں, تو اب جو لوگ شریک جماعت ہو رہے ہیں ان کو زحمت نہ ہو تو جلد سے جلد تشریف لے آئیں. ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد وآل محمد. تو آپ یہ بھی اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو آپ سمجھ گئے نا عزیزان گرامی, برادران ایمانی, محبان اہل بیت نبوت, کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں اور ایمان لائے ہیں, اور اللہ انہیں ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لا رہا ہے. تو عزیزان گرامی, نور اور ظلمت کا جھگڑا تو جناب آدم کی خلقت کے وقت سے ہے. کوئی نور کا نمائندہ بنا تو کوئی ظلمت کا نمائندہ بنا, کسی نے روشنیوں کو پسند کیا کوئی اندھیروں میں جا بسا. لیکن یہ بھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے اور اپنے اپنے شوق کی بات ہے اور اپنے اپنے مزاج کی بات ہے کہ کسی کو روشنی پسند ہوتی ہے, کسی کو اندھیرا پسند ہوتا ہے. کوئی نور کے ساتھ چلتا ہے, کوئی اندھیروں کو تلاش کرتا ہے. لیکن اتنا مجھے بھی معلوم ہے, بہرحال یہاں بمبئی میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا لیکن یو پی وغیرہ کے شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دنیا کا بنایا ہوا نور آتا ہے, کبھی چلا جاتا ہے. کبھی دنیا کا بنایا ہوا نور آتا ہے, کبھی چلا جاتا ہے. الیکٹرسٹی کبھی چلی جاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, اور جب آتی ہے تو محلوں میں ایک شور ہوتا ہے, بچوں کے چیخنے کی خوشی کی آوازیں آتی ہیں. یہ کیا بات ہے, یہ بچے شور کیوں مچا رہے ہیں, یہ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ جناب آپ کو معلوم نہیں, اندھیرا تھا نور آ گیا, اندھیرا کا نور آ گیا اس لیے بچے خوش ہو رہے ہیں. بچہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم, بچہ معصوم صفت ہوتا ہے, معصوم صفت ہے, اس لیے نور کی آمد پر خوش ہو رہا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. لیکن نور کی آمد پر, روشنی کی آمد پر, نور کے جلوے پر سبھی خوش نہیں ہوتے. نور کی آمد پر سبھی خوش نہیں ہوتے. دیکھیں, میں نے قرآن حکیم کی آیت کو عنوان بیان قرار دیا ہے جس میں اللہ جیسا ولی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا رہا ہے. تو نور کی آمد پر ہر خوش نہیں ہوتا, معصوم صفت بچے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کی بری نیت ہے, اگر کوئی کہیں پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی اندھیروں سے پیدا اٹھانا چاہتا ہے, تو وہ نور کی آمد پر بگڑ جاتا ہے کہ اپنا کام بگڑ گیا, روشنی ہو گئی. اور جب نور ہوتا ہے تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, دور دور کی اشیاء نظروں کے سامنے ہوتی ہیں, اور جب اندھیرا پھیل جاتا ہے تو قریب کی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی. تو یہ تو مزاج انسانیت ہے کہ روشنی سے ہر شخص خوش ہوتا ہے, اور جتنا جتنا نور بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی مسرت بڑھتی جاتی ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے. اور شاید کسی کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا ہو کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب المبین, کہ ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے. اللہ اندھیروں کو پسند نہیں کرتا, اللہ تاریکیوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ نور کو پسند کرتا ہے. اس لیے کہ نور جب کوہ طور پر چمکا تھا, جب نور کوہ طور پر چمکا تھا تو اللہ اور نبی کے مقابل آنے والے جل کے خاک ہو گئے تھے. تو ایک نور کی تاریخ ہے, اور ایک نور کا فلسفہ ہے, اور ایک نور کا ذکر ہے. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک نور نہیں بلکہ 14 نور کی مشالیں دی ہیں. اور ہر نور کی مشال اپنی مثال آپ ہے، اور اسی نور کی روشنی میں ہم نے اسلام کو سمجھا، اسی نور کی روشنی میں ہم نے جو ہے سیرت پاک پیغمبر اسلام کو سمجھا، اسی نور میں ہم نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو سمجھا، اسی نور میں ہم نے شریعت اسلام کو سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے روشنی میں اسلام پڑھا ہے تو ہم گمراہ نہیں ہیں۔ ان انوار مقدسہ جن کا تذکرہ میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں کیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا، بلکہ ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں وہ سلسلہ نور ملا ہے کہ جہاں ظلمت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اسی نور کو قرآن نے چراغ منیر کہہ کے پکارا، نبی کو چراغ منیر کہا گیا، روشن چراغ۔ دیکھیے یہ بلاغت قرآنی ہے، قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے تمہیں چراغ بنا کے بھیجا، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں چراغ بنا کے بھیجا، بلکہ ارشاد ہوا ہم نے تمہیں روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ بھئی یہ روشن چراغ اور چراغ میں فرق کیا ہے کہ اگر خالی چراغ کہتے تو کبھی کبھی چراغ خاموش ہوتے ہیں، کبھی روشن ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ چراغ ہے جو جب سے روشن ہوا ہے روشن ہے اور روشن رہے گا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور چراغ کو جب دوسرے چراغ کو روشن ہونا ہوتا ہے اور چراغ سے چراغ کو روشن کرتے ہیں آپ، تو لو کو لو سے ملا دیتے ہیں، لو سے لو ملتی ہے تو چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر روشنی کم ہوتی ہے تو اکثر جب چراغ روشن ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے چراغ کی لو بڑھا دو، مطلب یہ روشنی کو تیز کر دو۔ اگر چراغ سے چراغ کو روشن کرنا ہے تو لو سے لو کو ملانا ہے، اگر لو میں فاصلہ رہے گا تو نور منتقل نہیں ہوگا جب تک کہ بلا فضل نہ ہو جائے، جب تک کہ بلا فضل نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ روشنی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی جنس ایک ہو۔ مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ آج تمہیدی گفتگو ہے، مقدماتی معاملہ ہے، آپ کی سماعتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ایک منزل تک ہمیں پہنچنا ہے۔ ایک شمع روشن ہے یہاں، کناؤں اور اشاروں میں گفتگو ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، شمع روشن ہے، زندگی کا کاروبار اس روشنی میں چل رہا ہے۔ ایک دم سے وہ شمع خاموشی کی منزل پر آ گئی، ختم ہونے والی ہے، اب ضرورت ہے کہ ایک شمع اور لائی جائے جو اس کی قائم مقام بنے۔ میں نے آواز دی، کسی خادم کو پکارا کہ ذرا ایک شمع لانا۔ وہ کچھ بےقوف سا تھا، سمجھ نہیں پایا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا نور لانا، وہ اتنا بےقوف تھا یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ نور کسے کہتے ہیں، نار کسے کہتے ہیں۔ میں نے نور مانگا تو آگ کے انگارے لے کے آ گیا، کہا لیجیے یہ نور آ گیا۔ میں نے کہا نور نہیں ہے، یہ انگارے ہیں، یہ نار ہے۔ نور لا، نور جس سے نکلتا ہے، کیا بتائیے اور سمجھائیے۔ میں نے کہا تو نے ابھی دیکھا تھا نا یہاں ایک شمع روشن تھی، ویسی لے کے آ۔ وہ گیا دوڑتا ہوا، کہا میں ویسی ہی بالکل لے کے آؤں گا، قد میں بھی ویسی ہوگی، جسم میں بھی ویسی ہوگی، دیکھنے میں بھی ویسی ہوگی، اس سے ہمیں تعلق نہیں ہے کہ روشن ہو یا نہ ہو۔ وہ گیا ایک بڑھئی کے پاس اور جا کے ایک لکڑی کی موٹی سی شمع بنوا لی، بالکل اسی قد کی شمع، اسی جسم کی شمع، اسی کلر کی شمع کے جس کلر کی شمع تھی وہ لے کے آیا. جیسے میں نے دیکھا میں نے کہا بے خوب یہ کیا لے آیا، کہ جیسی وہ تھی ویسی یہ ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جیسی وہ تھی ویسی یہ ہے. میں نے کہا دیکھنے میں تو ایک جیسی ہے مگر مادے میں فرق ہے، وہ موم کی ہے یہ لکڑی کی ہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ کہاں تک سمجھ رہے ہیں میری گفتگو کو، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. اب آپ سمجھے، ہم اپنا جیسا نبی کو کہیں مگر یہ سمجھ لیں کہ وہ نور ہیں ہم خاک ہیں. اگر وہ ہماری طرح سے چلتے ہیں یا ہم ان کی طرح سے چلتے ہیں، اگر ہم ان کی طرح سے کھاتے ہیں یا وہ ہماری طرح سے کھاتے ہیں، تو ہم دونوں ایک نہیں ہیں. وہ نور ہیں ہم خاک ہیں. میں نے کہا یہ کیا لے آیا؟ لایا تو ویسی بنا کر مگر مادے میں فرق ہے، یہ لکڑی کی ہے وہ موم کی تھی. خود نے کہا اچھا سرکار، موم کی آپ کو چاہیے جس میں ڈوری پڑی ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ موم کی چاہیے ہے. تو اس نے بھی چند قدم آگے بڑھ کے پوچھا مجھ سے کہ یہ تو بتائیے کہ موم کی شمع تو میں لاؤں گا، لیکن اگر اتنی بڑی نہ ملے تو کچھ چھوٹی لے آؤں؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو، شمع موم کی ہو چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، جب مادہ ایک ہوتا ہے تو چھوٹے بڑے کا فرق مٹ جاتا ہے. بڑی بھی روشنی دے گی چھوٹی بھی روشنی دے گی. اسی لیے تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم اور ہمارے اہل بیت کا مرکز ایک ہے. جب ان کا مرکز ایک ہے تو چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر دادا پر سر ممبر دعوے سلونی کرے گا تو پوتا بھی آگوش مادر میں لیٹ کر لوہے محفوظ پڑے گا. ایک اور اس سے بلند صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو روشنی دے گی. لیکن شمع تو لے آیا لیکن دور رکھے ہوئے ہے. میں نے کہا قریب آ وہ ابھی بھی دور ہے. میں نے کہا اور قریب آ وہ ابھی بھی دور ہے. میں نے کہا اور قریب آ وہ ابھی بھی دور ہے. میں نے کہا اور قریب آ وہ ابھی بھی دور ہے. میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ فاصلہ نہ پیدا کر، ان دونوں کو بلا فضل کر دے. جب یہ بلا فضل ہو جائے گی تو یہ شمع بھی روشن ہوگی، یہ بھی روشنی دے گی. تو اس نے بلا فضل کی تو شمع روشن ہو گئی. ایک چاول بھر بھی اگر فرق رہتا تو نور منتقل نہ ہوتا. اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں علی کو اٹھایا کیوں تھا؟ شاید اٹھانے کا سبب یہ ہو کہ شمع رسالت سے شمع امامت کو روشن کیا جا رہا ہے. ایک دو نہیں، ایک لاکھ سے زیادہ کے مجمع میں اٹھا کے بتا دیا کہ میری سیرت، میرا کردار، میری رفتار، میرا طریقہ صلاح، میرا طریقہ حفظ قرآن، میرا دین، اگر تمہیں چاہیے ہے تو درے علی پر آ جانا. عزیزان گرامی، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سلسلہ امامت کی پہلی کڑی، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. ابو الائمہ، گیارہ اماموں کے باپ. مجھے اس پر بحث نہیں ہے کہ مولا علی کے فضائل کتنے ہیں اور جو مقابل آئے کیا وہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کتاب لا سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنے کی تعریف کرنے کا حق ہے. علی الذات گرامی کا نام ہے کہ عالم اسلام میں کسی بھی فرقے سے آپ پوچھئے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، اگر ہم نے علی کو نہ مانا تو ہم اپنے فرقے سے باہر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ جتنے بھی فرقے ہیں اسلام میں، جتنے بھی حصوں میں اسلام کے لوگ مسلمان بٹے ہوں، لیکن ذات امیر المومنین وہ ہے کہ جہاں پر سبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، 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 اور جب نام آتا ہے تو خالی نام نہیں لکھا جاتا ہے، کوئی علیہ السلام لکھتا ہے تو کوئی کرم اللہ وجہو لکھتا ہے، یعنی سب عقیدت کے قائل ہیں، سب حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کے بھی آج مولا متقیان ہی کا ذکر کر دیں، اس علی کا ذکر کہ جو کعبے میں پیدا ہوا تو لائق سجدہ قدے معبود بنا دیا، آدم پاس آیا تو لائق سجدہ بنا دیا، نوح پاس گیا تو کشتی نجات کو نجات دے دی، ابراہیم پاس آیا تو آتش نمرودیت سے بچا لیا، موسیٰ پاس آیا تو کوہ طور پر بولنے کا سلیقہ سکھایا، عیسیٰ پاس آیا تو قوت گویائی عطا کی، سلیمان پاس آیا تو عظیم سلطنت دی، یوسف پاس آیا تو حکم جمال دیا، اور محمد پاس آیا تو وسیع دیا، وزیر دیا، خلیفہ دیا، اور جب ہمارے دل میں آ گیا تو ایمان دے گیا۔ تو عزیزان گرامی، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس نور کی پہلی کڑی، 12 اماموں میں سلسلہ امامت کی پہلی منزل علی۔ عالم یہ ہے کہ نبوت بھی جس کا انتظار کر رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 63 سال کی زندگی میں کم سے کم 40 سال کی نبی کی تبلیغی زندگی ہوتی، لیکن پوچھئے کہ 63 سال کی زندگی میں 40 سال کس کا انتظار کیا گیا، کس کے منتظر ہیں نبی؟ اللہ کیوں نہیں حکم دیتا کہ آپ پیغام پہنچائیے، لوگوں کی ہدایت کیجئے، وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھوائیے؟ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ دیکھو مجھے انتظار ہے اس کا جو میرے نبی کا قوت بازو ہے۔ بھائی کہنے والا تو میرا نبی ہے، ہمارے نبی کو بچانے والا تو آ جائے، کیونکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ جب یہ قول لا الہ الا اللہ تو کہو کی صدا بلند کرے گا تو ایک بھیڑ ہوگی جو نبی کو پریشان کرے گی، جو ہزیان کی تہمت لگائے گی، جو غلاظتوں کو پھینکے گی، جو پتھر مارے گی، لیکن اس کا کون ہوگا جو میرے نبی کی حفاظت کرے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ کا سیلاب اس نور ہدایت کو بجھا دے۔ اس لیے مجھے انتظار ہے اس ولی کا جس کا نام علی ہے، جو کفار کے مجمع سے گھبرائے گا نہیں، منافقین سے ڈرے گا نہیں، اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو ہماری طرف منسوب ہوگا، اس کے ہاتھ تو اس کے اختیار میں ہوں گے لیکن اس کے ہاتھ ید اللہ ہوں گے، اس کی زبان تو اس کے دہن میں ہوگی مگر وہ لسان اللہ ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے زمانے کو دیکھتا ہوگا مگر اس کی آنکھیں عین اللہ ہوں گی، اس کا نفس جو ہے وہ اس کے قابو میں ہوگا مگر وہ نفس اللہ کہلائے گا۔ اس علی کا انتظار ہے کہ وہ آ جائے تو تبلیغ اسلام ہو، اور ہوا بھی یہی کہ جب دین کی تبلیغ شروع ہوئی تو کلمہ پڑھنے والے تو بڑے مختصر سے تھے، تاریخ اسلام پڑھیے، 2-4 لوگوں نے جو کلمہ پڑھا بھی تھا تو ان کے اوپر کتنے ظلم کیے گئے۔ جناب بلال حبشی کے لیے ملتا ہے کہ جب انہی نے حضور کا کلمہ پڑھا تو عرب کی تیز دھوپ جس میں ریت میں اگر آلو ڈال دیا جائے تو وہ بھن کے رہ جائے، تیز دھوپ میں جناب بلال کو زمین پر لٹال دیا گیا اور ایک بڑا پتھر وزنی پتھر جناب بلال کے سینے پر رکھ دیا گیا، اتنا وزنی پتھر کہ جس میں انسانی جس کے نیچے آ کے پس جائے اور حرکت نہ کر سکے، اور پوری دن کی دھوپ جناب بلال پر سے اسی طرح سے گزر گئی۔ تو اس وقت کوئی تو ہو جو حضور کی مدد کرنے والا ہو ایسے ماحول میں۔ نبی کسی کا اسباب ٹوٹنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، کسی کا مال و ذل لوٹنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، کسی کو ستانے یا پریشان کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ نبی قول لا الہ الا اللہ تفلحو کی آواز بلند کر رہے ہیں، فلاح اور بہبودی کا نعرہ دے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اس پرچم کے نیچے آ گئے تو دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ لیکن عالم یہ ہے کہ کفار مکہ نے ایک دو نہیں 250 بچے ایسے تیار کیے کہ جب نبی محمد گلیوں میں اسلام کی تبلیغ کریں تو ان کے پیچھے تالیاں بجانا، ان کے اوپر پتھر مارنا اور ان کے اوپر ہزیان کی تہمت لگانا۔ میں پوچھتا ہوں اس موقع پر جہاں 250 سے زیادہ کفار مکہ کے بچے حضور ختم مرتبت کو پریشان کر رہے ہیں تو کوئی تو ہوتا جو نکل کے آتا۔ تاریخ میں ایک ہی نام لکھا وہ ہے حضرت علی کا، کہ جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج آپ اداس کیوں ہیں، کہ یا علی کوئی بات نہیں، یعنی آپ بتائیے یہ آپ کی اداسی کیوں، کہ یا علی جب میں تبلیغ کے لیے نکلتا ہوں تو کفار مکہ کے بچے مجھے پریشان کرتے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، اگر یہ پریشان کرتے تو کل سے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اللہ اکبر، نبی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا اور ہے، اور دشمنوں کے بیچ میں نبی کے ساتھ حفاظت کر کے نقطہ نظر سے چلنا اور ہے۔ آج ہم بھی اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں، لیکن کب پکارتے ہیں؟ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، کالی کملی والے، سبز گمت والے، آئیے ہماری مدد کے لیے۔ ہم بلاتے ہیں اپنی مدد کے لیے، لیکن نبی بلا رہے ہیں علی کو اپنی مدد کے لیے۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے کہ کل میں چلوں گا۔ سویرا نمودار ہوا، سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن بات آگے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں چلوں گا، سویرا نمودار ہوا، نبی محمد تبلیغ دین کے لیے تیار ہوئے تاکہ مکے کی وادیوں میں جا کر قول لا الہ الا اللہ تفلحو کی آواز بلند کریں۔ لیکن عالم یہ ہے کہ ابو طالب کا یہ نونحال کم سن ضرور ہے، لیکن شجاع ہے، بہادر ہے، اور اس کی بہادری کے لیے تو نہیں کافی ہے کہ جو بچپنے میں کلے اجدر چیر دے، اگر بچپنے میں کلے اجدر چیرنے والا جوانی میں کفار کے مقابلے پر جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن نہ آج ذوالفقار ہے، نہ آج اسلحہ ہے، نہ کوئی تیر و کمان ہے، نہ ہاتھ میں نیزہ ہے، بس چند کھجور کی گٹھلیاں ہیں جو اپنی جیب میں رکھ کر مولا متقیان نبی کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ کفار یہ سمجھے کہ اکیلا نبی آ رہا ہے، نہیں نہیں، آج اکیلا تو نہیں ہے، اس کے ساتھ ابو طالب کا بیٹا بھی ہے۔ کہ وہ تو اکیلا ہے نا، ہم تو 250 سے زیادہ ہیں۔ جب بڑا بھائی کچھ نہ کر پایا تو چھوٹا بھائی کیا کر لے گا؟ لیکن یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، یہ اسد اللہ ہے، یہ اسد اللہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب نبی محمد نے تبلیغ دین کا کام شروع کیا، کفار مکہ کے بچوں نے اپنا کام شروع کیا، حضرت علی نے کسی کو نہیں دوڑایا، کیونکہ ان کا مزاج ہی یہ نہیں تھا کہ دوڑتے کمار ہو۔ آئے ہائے، دکھائے. کسی نے مولا سے پوچھا ایک موقع پر کہ یا علی آپ اتنے بڑے بہادر ہیں اور اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابل جاتے ہیں اور اتنے اتنے بڑے میدانوں میں آپ جاتے ہیں, بھائی ذرا گھوڑا آپ کا اچھا ہونا چاہیے, سواری مضبوط ہونا چاہیے, میدان جہاد میں مضبوط گھوڑے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کا گھوڑا تو معمولی ہے. کیا تمہیں معلوم ہے اچھے گھوڑے کی ضرورت میدان میں کیوں پڑتی ہے؟ بھائی کہنا میرا کام ہے, سننا آپ کا کام ہے. اب آپ خاموش سنیں تب بھی میں شکر گزار ہوں. اچھے گھوڑے کی میدان میں ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ معلوم ہے؟ کیا یا علی؟ ہاں ہاں آپ ہی بتائیے. کیا؟ دیکھو اچھے گھوڑے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یا تو بھاگتے کا پیچھا کیا جائے یا خود جب زد پہ آ جائیں تو نکل جائیں. گھوڑا تیز رفتار ہو کے میدان سے بھاگنے میں جلدی سے میدان سے باہر لے جائے. علی کو یہ دونوں کام پسند نہیں ہے, نہ بھاگتے کا پیچھا کرتا ہے نہ میدان سے منہ کو موڑتا ہے. تو عزیز عزیزان گرامی برادران ایمانی, مولائے متقیان آگے آگے ہیں, نہ کسی کو دوڑا رہے ہیں نہ خود منہ موڑ کے بھاگ رہے ہیں. بس عالم یہ ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا, گٹھلیاں نکالی اور پھینک دی. 1400 برس پہلے تو وہ اسلحے نہیں تھے جو آج ہیں, لیکن عزیزان گرامی ید اللہ کے ہاتھ سے چلی ہوئی کھجور کی گٹھلی 3 ڈاٹ 3 سے کم بھی نہیں تھی. جس کے جہاں پڑی وہ حصہ بیکار ہو گیا, جہاں پڑی وہیں پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا, اور خالی بیٹھا ہی نہیں. بچہ جب پٹتا ہے تو گھر کی طرف جاتا ہے اور گھر میں بھی جا کے ماں سے شکایت کرتا ہے. عزیزان گرامی یہ بھی یاد رکھیے کہ ماں سے شکایت کرتا ہے بچہ, ماں ہی کیوں نہ مارے تب بھی ماں کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے. تو وہ کفار مکہ کی مائیں بڑا جگرا رکھنے والی, انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے پوچھا کس نے مارا, تو بچوں نے بتایا کہ کس نے مارا. کہ یہ بتاؤ کیا تم اکیلے گئے تھے؟ کہ نہیں اکیلے تو نہیں گئے تھے, ہمارے ساتھ تو اتنے ہی تھے جتنے روز جاتے ہیں. تو پوچھا علی کے ساتھ کتنے تھے؟ کہ وہ تو تنہا تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں میدان شجاعت میں 250 مقابلہ نہ کر پائے, تو اگر کہیں پر حضرت علی کچھ نہ بولیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ بازو کمزور ہو گئے ہیں. یہ علی ہیں, ان کی زندگی میں کہیں کمزوری کا تصور نہیں ہے. یہ تو اطاعت رسول میں رسی بھی بندھوا لیتے ہیں اور لوگوں کے گلے بھی کاٹ دیتے ہیں. ان کا جیسا کون ہوگا؟ تو یہ ہمارا پہلا چراغ ہے جس چراغ کی روشنی میں ہم نے سیرت پاک حضور ختم مرتبت کو پڑھا, اور انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اس سال اس چیز کی کوشش کروں گا کہ میں اپنے 12 اماموں کی سیرت پاک آپ کی خدمت میں ایک ایک مجلس میں عرض کروں. ہم شیعہ اشنا شریح ہیں, 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. حضرت علی کے فضائل تو ہم لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ باپ کو پہچان لو بیٹے خود سمجھ میں آ جائیں گے. یہ ابو الائمہ ہیں, یہ ابو الائمہ ہیں. علی کی ذات اس مرکز کا نام ہے جن کو سمجھنے سے رسالت بھی سمجھ میں آتی ہے, امامتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. سائے ستہ کو اٹھائیے, حدیث رسول کو پڑھیے, تو آپ کو ملے گا حسن و حسین کی تعریف میں نبی نے کیا کہا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, امت کا مزاج سمجھتے تھے کہ کہیں امت والے یہ نہ کہہ دیں کہ جب سردار یہ ہیں تو علی بیٹوں کی سرداری میں رہیں گے. نبی نے دو قدم آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مگر علی ان دونوں سے افضل ہیں. تو عزیزان گرامی یہ ہمارے پہلے امام ہیں جنہیں پورا عالم اسلام جانتا ہے, جو نہ بھی جاننا چاہے اسے بھی مجبوراً جاننا پڑتا ہے, کیونکہ معلوم ہے کہ اگر اسلام کی ٹرین پر سوار ہو گئے ہیں اور جنت کے راستے پر اپنی ٹرین کو لے کے چلنا ہے تو بغیر علی کے ہم جنت تک نہیں جا سکتے. جب تک کہ مولائے متقیان کا سہارا نہ لیا جائے دستور اسلام میں خلل پیدا ہو جائے گا. کوئی اپنا اول مانتا ہے تو کوئی اپنا چوتھا مانتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ بس علی ہی علی ہیں کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو کہیے مولائے متقیان نے ہماری خود ہدایت کی ورنہ شاید ہم خود گمراہ ہو جاتے. جیسے نصیری علی کو خدا سمجھ بیٹھے ہم بھی علی کو خدا سمجھ لیتے, لیکن کیا کہنا میرے مولا کا, جب پیدا ہوئے تب بھی سجدہ کیا اور جب شہادت پائی تب بھی سجدہ کیا. اور یہ دو سجدے علی ابن ابی طالب کے زندگی کے اتنے اہم ہیں کہ زمانہ اگر انہی سجدوں کو سمجھ لے تو ذات امیر المومنین کے لیے کچھ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سجدے تو ہم بھی دو کرتے ہیں, ہر نماز میں ہم اور آپ دو سجدے کرتے ہیں, ہر رکعت میں ہم دو سجدے کرتے ہیں. کیا کہنا علی ابن ابی طالب کی زندگی کا, پوری زندگی کا نچوڑ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے دو سجدوں کے درمیان ہم اللہ کے حضور میں حاضر رہتے ہیں, علی کی پوری زندگی دو سجدوں کے بیچ کی ہے. ایک کعبے کا سجدہ ہے, ایک مسجد کوفہ کا سجدہ ہے, ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. حیدری وقت ولادت بھی سجدہ, وقت شہادت بھی سجدہ. عزیزان گرامی کون ہے جو مولائے متقیان کی تعریف کر سکتا ہے؟ کسی فارسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا جس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں, آپ محظوظ ہوں گے. کہتا ہے کہ یا علی آپ کی منقبت یعنی تعریف کی کتاب اتنی موٹی ہے کہ اگر اس کے اوراق کو پلٹنے کے لیے سمندر کے پانی سے انسان اپنی انگلی کو تر کر کے اوراق پلٹتا رہے سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا مگر آپ کی فضیلت کی کتاب ختم نہیں ہوگی. شاعر نے جس مفہوم کو نقل کیا یہ خالی اس کی عقیدت نہیں تھی, شب معراج کے واقعات کو پڑھ چکا تھا, دیکھ چکا تھا. معلوم ہے نا کہ جب نبی شب معراج تشریف لے گئے ہیں تو کیا دیکھا کہ اونٹوں کی قطار چلی جا رہی ہے ادھر سے ادھر مغرب سے مشرق کی طرف. جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ اونٹوں کی قطار پر کیا امبار ہے, اس میں سامان لدا ہوا ہے؟ کہ اللہ کے حبیب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن پوچھا ہے تو سن لیجئے. آپ کے بھائی, آپ کے وزیر, آپ کے خلیفہ, آپ کے جانشین حضرت علی کے فضائل کی کتابیں ہیں, مناقب ہیں. کہ جبرائیل یہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے قطار؟ کہ اللہ کے نبی اس کا علم تو مجھے نہیں ہے, جب سے میں پیدا ہوا ہوں جب سے میں اسی طرح سے اس قطار کو دیکھ رہا ہوں. کہ آپ کی عمر کتنی ہے, کتنا سن ہے؟ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ستارہ 9000 سال بعد طلوع ہوتا ہے. اب تو یہ باتیں سب سمجھ میں آ رہی ہیں نا آپ کے ہمارے, کہ ایسے سیارے ہیں جو بائیس بس ہزار سال کے بعد رونما ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا جا سکتا ہے بائیس ہزار سال بعد زمین کے قریب جا رہا ہے, تو جبرائیل کہتے ہیں 9000 سال بعد ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے اور اسے میں 9000 مرتبہ دے چکا ہوں. یہ اپنی عمر بتا رہے ہیں اور کہا جب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ستارہ, جب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ قطار اسی طرح سے چل رہی ہے. کہا اس کا آخری سرا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا میرے علم نہیں ہے کہ اس کا آخری سرا کہاں پر ہے. قرآن میں بعض مقامات پر اللہ نے اعلان کیا ہے, وعدہ کیا ہے کہ ہم بغیر حساب عطا کریں گے, اتنا دے دیں گے کہ جس کا حساب تم کر ہی نہیں پاؤ گے. بعض دعاؤں میں میں معصوم میں نے ارشاد فرمایا پالنے والے اتنا عطا کر دے, اتنا عطا کر دے کہ جس کا حساب سوائے تیرے کوئی لگا ہی نہ پائے. دعائیں سب رمضان میں پہنچتے ہیں, لیکن میرے دوستوں اگر کسی کو مراتب دیے, اگر کسی کو فضائل دیے, اگر کسی کو مناقب دیے تو وہ ذات گرامی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وہ علی کی ذات ہے, مولا متقیان کی ذات ہے کہ جہاں مناقب کا عالم یہ ہے کہ انسان حضرت علی کے فضائل کا شمار ہی نہیں کر سکتا ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا یا علی تمہاری فضیلتیں اتنی ہیں کہ اگر تمام زمینیں اوراق بن جائیں, کاغذ بن جائیں اور جن و انس مل کے تمہاری فضیلتوں کو لکھیں, دنیا کے تمام شجر قلم بن جائیں, تب بھی یا علی سب ختم ہو سکتا ہے مگر تمہاری ذکر فضائل کی کتاب ختم نہیں ہو سکتی. ابھی حضرت علی کو پہچانا کس نے ہے؟ ابھی حضرت علی کو جانا کس نے ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا پیدا ہوئی اور تمام بھی ہو جائے گی, لیکن حضرت علی کا تعارف اس دنیا کی سمجھ میں نہیں آئے گا. نہ جانے کون حضرت علی کو سمجھے گا. نبی نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ یا علی تمہیں کوئی نہیں پہچانا, یا اللہ پہچانا یا میں پہچانا. اب میں کیا عرض کروں, سلمان محمدی ایمان کے 10 درجوں پر فائز, نبی کے مخلص صحابی جناب سلمان محمدی فارس کا رہنے والا, مسجد نبوی سے باہر نکلا, کسی صحابی نے سلمان سے پوچھا سلمان مسجد میں کون کون ہے, کہا بھئی ایک شخص تو میں جانتا ہوں دوسرے کو نہیں پہچانتا. کہا جسے جانتے اس کا نام بتا دو. جو دوسرا شخص بیٹھا تھا اس کا نام بتایا, بہرحال وہ اندر گیا. اب جو دیکھا تو ایک تو وہ بیٹھا ہے کہ جس کا نام بتایا ہے اور دوسرے حضرت علی بیٹھے ہیں. کہاں ہیں سلمان حضرت علی کو نہیں پہچانتے, ہر وقت حضرت علی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں حضرت علی کو نہیں پہچانتا. آئے اور آنے کے بعد نبی کے کریم کی خدمت میں شکایت کی, اللہ کے نبی جسے آپ اتنی عزت دیتے ہیں, اتنی باتیں کرتے ہیں اسے اور اتنی فضیلت آپ بیان کرتے ہیں, ان کا عالم یہ ہے کہ آج مسجد سے نکلتے نکلتے جھوٹ بول دیے. اور انہی نے کہا کہ میں نہیں جانتا کون بیٹھا ہے, جبکہ وہ حضرت علی کو نہیں جانیں گے. کہا دیکھو ٹھہر جاؤ, سلمان کو آنے دو. سلمان بارگاہ نبوت میں گئے. کہا سلمان تمہاری شکایت ہے کہ تم مسجد سے نکلتے نکلتے جھوٹ بولے. کہا یا رسول اللہ نعوذ باللہ, آپ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا, غلام کی مجال کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولے. کہا دیکھو یہ شکایت کرتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا, سلمان سے پوچھا کہ مسجد میں کون کون ہے, ایک کا نام بتایا, ایک کے لیے کہا میں نہیں جانتا. جب یہ اندر گیا تو ایک وہ ہے کہ جس کا نام بتایا, ایک علی ہے. تو ایک مرتبہ مسکرا کے سلمان بولے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا, یا اللہ نے پہچانا یا نبی نے پہچانا. سلمان نہ اللہ ہے نہ نبی ہے. تو کون
بابا نے پہ پر علی نے ابھی تاریخ بابا میں فلیٹ تلوار.
محمد و آل محمد. اللهم صل على محبت اہل بیت انسان کو بوڑھا نہیں کرتی ہے، محبت اہل بیت انسان کو جوان رکھتی ہے، اگر جسم میں زور بھی ہو جائے لیکن عقیدہ بوڑھا نہیں ہوتا ہے، اور یہی عقیدہ تو انسان کے جسم کو بھی جوان کر دیتا ہے. آج نہیں، انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں میں اپنے جملے سے فائدہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں وضاحت بھی کر دوں گا. ہر سال کی طرح اس سال بھی آج کی مجلس کو سننے کے بعد آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہو گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا جو یہ اشرہ ہے جس میں مجھے مجالس عرض کرنا ہے اس کا عنوان کیا ہوگا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سال ذکر فضائل اہل بیت کے عنوان پہ، نور و ظلمت کے عنوان سے فضائل اہل بیت کے عنوان پر میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا. اور ایک ایک دن اپنے ایک ایک امام کی، ظاہر ہے مجلسیں 10 ہیں لیکن امام ہمارے 12 ہیں، امام ہمارے 12 ہیں، تو 12 کے 12 کہ فضائل تو نہیں ممکن ہے 10 مجلسوں میں، اور ظاہر ہے شب عاشور کی مجلس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، لیکن یہ اس کتاب کے مانند ہیں کہ جو پھیلتی ہے تو قرآن بنتی ہے، سمٹتی ہے تو نقطہ بنتی ہے. تو یہ 12 ہیں، ان کو ایک کوزے میں سمندر کو سمیٹا تو نہیں جا سکتا، لیکن ان کے فضائل کی کتاب کا بھی یہ معجزہ ہے کہ پھیلتی ہے تو کائنات عالم کی تفسیر کا ورق بن جاتی ہے، اور اگر سمٹنا شروع ہوتی ہے تو کل ایمان کی شکل میں نظر آتی ہے. اور جو میں لے کے آیا ہوں، جو میرے ذہن میں ہے، انشاءاللہ آپ اس سے ضرور محظوظ ہوں گے. کل انشاءاللہ وقت پہ آپ آئیے گا تو کل کی گفتگو سیرت امام حسن مجتبی کے ذیل میں ہوگی. اسی نور و ظلمت کے عنوان پر سیرت امام حسن کو آپ سنیے گا، اور ان اماموں کا ذکر سنیے گا آگے کی مجالس میں، جن کا عام طور سے مجالس میں، خصوصاً نشروں کی مجالس میں جب ایک بڑا مجمع ذاکر کو سننے آتا ہے نہیں سن پاتے ہیں آپ. تو میں نے یہ چاہا کہ جب ہم شیعہ اشنا شری ہیں تو ہم یہ بتا دیں کہ فضیلت کے میدان میں یا فضیلت کے آسمان پر جس طرح سے مولا کائنات کا سورج چمک رہا ہے، اسی طرح سے ان کی اولادوں کے سورج بھی چمک رہے ہیں. اور ابھی تک تو باپ کی فضیلت بیان ہوتی تھی، اب بیٹوں کی فضیلت بھی سنیے گا. کیا کسی میں اتنا دم ہے کہ جو بیٹوں کے مقابلوں پر اپنے بیٹوں کو لے آئے؟ کل کا ذکر اس بیٹے کے نام ہے کہ جو علی کا بھی بیٹا ہے اور نبی کا بھی بیٹا ہے، مسلمانوں سے جس کا دوہرا رشتہ ہے، خلافت سے بھی رشتہ داری ہے، رسالت سے بھی رشتہ داری ہے. کل اس مظلوم امام کا ذکر ہوگا کہ جس کے اوپر بڑی مصیبتیں پڑی ہیں جو بیان نہیں ہوتی ہیں. کل میں بتاؤں گا کہ امام حسن مجتبی کو اللہ نے کون کون سے معجزات عطا کیے، کون کون سے اعجازات عطا کیے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں ظلمت سے نکال کے نور میں لاتے ہیں. بس آج اتنا ہی. محرم کا چاند فلک عصمت پر، محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا، عزاداران امام ایام عزا کی تیاری کر چکے، سیاہ پوش نوجوان مجلسوں میں جمع ہونے لگے، سبیلوں پر تبرک تقسیم ہونے لگا، عزا خانوں سے یا حسین کی صدایں آنے لگی. میرے دوستوں، آج کس کا ذکر سننے کو آپ آئے ہیں؟ مصیبتوں کے پہاڑ ہیں سامنے، کس کا ذکر سنیے گا؟ حسین کی مدینے سے روانگی سنیے گا، یا مسلم ابن عقیل کی کوفے میں شہادت سنیے گا، یا ان دو یتیموں کا ذکر سنیے گا جو اپنے بابا سے بچھڑ کر کوفے کی گلیوں میں در بدر پھر رہے ہیں. صاحبان اولاد اپنے دلوں کو سنبھال کے سنو. دو وہ کمسن شہزادے جن کو جن کا باپ لے کے اپنے ساتھ آیا تھا، ہم سب عزاداروں کے سلام حضرت مسلم ابن عقیل پر. حسین کا سفیر بن کے کوفے آنے والا مسلم، مصیبتوں سے دو چار ہونے والا مسلم، عقیل کا نونحال. اللہ اکبر. چند منٹ میں وقت اپنی رہا دادا، دو جملے باپ کے لیے سن لیجئے، دو جملے یتیم بیٹوں کے لیے سن لیجئے. حضرت مسلم ابن عقیل کی بہادری کا عالم یہ ہے کہ جنگ صفین میں مسلم ابن عقیل نے جو مارکا لڑا ہے اس کو تاریخ میں دیکھیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس بہادر کو مسلم کہتے ہیں. حسین کے پاس چند طاقتیں ایسی تھیں کہ اگر ایک جگہ پر جمع ہو جاتی تو ایک قیامت آ جاتی. ایک محمد حنفیہ کی طاقت، ایک مسلم ابن عقیل کی طاقت، ایک عباس ابن علی کی طاقت. تو مسلم کسی کمزور کا نام نہیں ہے. عالم یہ ہے کہ شہادت سے قبل جس گھر میں قیام کیا ہے توا کا گھر ہے، ایک مومنہ عورت کا گھر ہے. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، کوفے کا پریشان مسلم پانی کی تلاش میں ایک ٹوٹی ہوئی مسجد سے باہر نکلا. پیاس کا عالم ہے، گلا سوکھ رہا ہے، ہوٹ پپڑیا چکے ہیں، آنکھیں حلقے میں چلی گئی ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے. پانی کی تلاش میں مسلم نکلے. کوفے کی سناٹی گلیوں پہ مسلم چلے جا رہے ہیں. ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھی ہے. مسلم کہتے ہیں ضعیفہ اگر امکان میں ہے تو تھوڑا سا پانی پلا دے. بس عزاداروں، ایام عزا کی راتیں آ گئیں، اب کسی ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب رونے کے لیے صرف حسین کا تصور کافی ہے. آج سفیر حسین کا ماتم ہے. مقدمہ کربلا، دیباچہ کربلا، مسلم ابن عقیل. ضعیفہ جاتی ہے، ایک ضرب میں پانی لے کے آتی ہے، پانی پلاتی ہے. مسلم پانی پیتے ہیں. جب پیاسے کو پانی ملتا ہے تو جسم میں سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، ایک سستی سی چلتی ہے. مسلم کو کچھ تھکن سی محسوس ہوئی، سر کو جھکا کر بیٹھ گئے. ضعیفہ مخاطب ہوئی، اے جوان، تو نے پانی مانگا، میں نے پانی دے دیا، اب اپنا راستہ لے، اپنے گھر کی طرف جا. جناب مسلم خاموش بیٹھے رہے. پھر ضعیفہ نے کہا، پھر مسلم سر جھکائے رہے. اور ایک مرتبہ ضعیفہ توریوں پر بل چڑھا کر کہتی ہے، بار بار میں کہہ رہی ہوں اپنے گھر جا، اپنے گھر جا، دیکھتا نہیں کہ کوفے کے حالات خراب ہیں؟ تو ایک مرتبہ سر کو اٹھایا اور اٹھا کے کہتے ہیں، ضعیفہ تو نے سچ کہا کہ مجھے اپنے گھر چلا جانا چاہیے ہے، مگر جس کا کوفے میں کوئی گھر ہی نہ ہو. ارے وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو؟ کیا مسافر ہو؟ کہاں ہاں میں مسافر ہوں، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ ہم مدینہ رسول کے رہنے والے ہیں، کہ مدینہ رسول میں کس محلے کے رہنے والے ہو؟ کہ ہم محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ بس ضعیفہ کھڑی ہو گئی، سرکار عام مسلم تو نہیں ہے، آقا گھر کے دروازے کھلے چلے آئیے، اے مولا زمانہ آپ کے خون کا دشمن ہے۔ میں کہوں گا مسلم کوفے میں ایک گھر تو مل گیا، ہائے کربلا۔ جہاں خیمے جل رہے ہیں، چار سال کی بچی گھبرا کے کبھی ادھر دوڑتی ہے بابا، جزاک اللہ۔ اصل مجلس یہی ہے جو اب ہو رہا ہے۔ اگر میرے امکان میں ہوتا تو میں اشرے مجالس پہ، اشرے اولا میں پورے ایک گھنٹے ذکر مصائب کرتا، اس لیے کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک دکھیاری ماں اپنی ٹوٹی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے ادا خانوں میں آتی ہے، واہ حسینا۔ ہائے میرا حسین۔ مسلم گھر میں داخل ہوئے، مومنہ سے کہا مصلی دے دے نماز ادا کریں گے۔ مصلی آیا، نماز مسلم نے پڑھی، مسلم نے نماز کو تمام کیا، مومنہ نے دسترخوان بچھا دیا، سرکار کھانا کھا لیجئے۔ حضرت مسلم دسترخوان پر بیٹھے، لقمے کو توڑا، دہن تک لے گئے، بے اختیار رونے لگے، لقمے کو دسترخوان پر رکھ دیا، برتنوں کو دور کھسکا دیا۔ ضعیفہ دسترخوان اٹھا لے، اللہ اکبر، میں نے کہیں دیکھا تو نہیں لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید رونے کا سبب یہ ہو کہ دو بیٹوں کو ساتھ لے کے مسلم آئے تھے۔ ارے جب کھانا دیکھا ہوگا تو بیٹے یاد آ گئے ہوں گے، ارے میرے سامنے تو کھانا ہے، ہائے میرے بیٹے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ روتے رہیے حسین کی یاد میں۔ معلوم نہیں ہمیں کہ آئندہ سال جیئیں گے یا مر جائیں گے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال مجلسیں سنتے تھے، لیکن اس سال اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ عزادارو، ایسا رو کہ محسوس ہو کہ زندگی کا آخری محرم ہے، اس لیے کہ حسین پر رونا سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اذان صبح کا وقت قریب آیا، مسلم نے نماز فجر ادا کی، ایک مرتبہ کانوں میں 4500 گھوڑے سواروں کی ٹاپوں کی آوازیں آئی۔ مسلم نے کمر کے پٹکے کو کسا، کلمہ پڑھا، مومنہ کو آواز دی، مومنہ خدا حافظ، مومنہ خدا حافظ، تیرا مسافر جا رہا ہے، مومنہ تجھے فاطمہ جزائے خیر دیں گی، علی مرتضیٰ جزائے خیر دیں گے، حضور ختمی مرتبہ اجر دیں گے کہ تو نے مجھے سہارا دیا۔ مومنہ ہاتھوں کو جوڑ کر آگے آ گئی، آقا گھر سے باہر نہ نکلیے، آقا کوفہ آپ کے خون کا پیاسا ہے۔ کہ مومنہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، ارے یہ گھوڑے سوار مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے مومنہ، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ ایک نامحرم تیرے گھر میں آ جائے۔ میں کہوں گا مسلم امت کا اتنا خیال، ارے ذرا کربلا ہو، زینب فریاد کر رہی ہے، کبھی پکار رہی ہے عباس۔ جزاک اللہ، روتے رہیے حسین پر۔ روتے رہیے حسین پر، روتے رہیے صغیر حسین پر. تاریخ کہتی ہے مسلم نے لاہور پڑھا، دروازے سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد لاجواب جہاد کیا اور بتا دیا کہ بنی ہاشم کے جوان کس طرح سے لڑتے ہیں. لیکن اداداروں، مسلم تو لڑ رہے ہیں، مسلم تو کفار سے مقابلہ کر رہے ہیں، منافقین کے سروں کو اڑا رہے ہیں، لیکن مسلم کو ابھی بھی یہ نہیں معلوم کہ میرے بیٹے کہاں ہیں. بیٹوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ میرا بابا کہاں ہے. اللہ اکبر، لوٹتے لوٹتے جوش شجاعت میں حضرت مسلم ایک ایسے مقام پر گئے کہ جہاں پر ظالموں نے ایک گڑھا کھود رکھا تھا. ارے یہ حسین کے سفیر، اس گڑھے میں جا کے اب جو گرا، ارے ظالموں نے ظلم کی حد تمام کر دی. کسی نے نیزے مارے، کسی نے تیر چلائے، ارے جن کے پاس کچھ نہ تھا، جلتی ہوئی لکڑیاں مسلم پر پھینکنا شروع کر دی. ارے لباس ہے مسلم، لباس مسلم دہکنے لگا. یہ حضرت مسلم پر وہ مصیبت ہے جو کربلا میں حسین پر بھی نہیں پڑی. حسین کا لاشا ضرور پامال ہوا مگر حسین کا لباس نہیں جلا. مگر میں کہوں گا مسلم، اگر حسین کا لباس نہیں جلا تو حسین کی 4 سال کی بچی کا کرتا تو جلا. بس مجلس تمام ہو گئی. مسلم سکینہ کا کرتا تو جلا. بس عزاداروں، اب میرے سینے میں بھی طاقت نہیں. بس آخری جملے ہیں، انشاءاللہ مصائب ہوتے رہیں گے، آپ پرسہ دیتے رہیں گے. لباس مسلم سلگنے لگا، ظالم نے شیر کو اس طرح سے زخمی کر دیا کہ مسلم کے دندان مبارک بھی ٹوٹ گئے. دین مبارک سے خون جاری ہے، مشکوں کو کسا گیا. تاریخ کہتی ہے اس طرح سے ظالم کھینچتے ہوئے لے گئے جیسے کسی جانور کو کھینچا جائے. دربار عبید اللہ ابن زیاد میں لائے گئے، امیر کہہ کے سلام کرو کہ میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں آئے. مسلم کو صدا سنا دی گئی، بالا خانے کے اوپر سے مسلم کو ڈھکیل دیا جائے. اللہ اکبر، مسلم کا عالم یہ ہے کوئی مل جائے مجھے جس سے میں یہ کہہ دوں کہ حسین اب کوفے نہ آئیے گا، اس لیے کہ کوفے والوں نے غداری کر دی. اللہ اکبر، مسلم کو جب ڈھکیلا گیا، ابھی مسلم زمین پر نہیں آئے ہیں، ابھی ہوا میں ہیں، آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے حسین، اے حسین میرا سلام لیجئے. حسین کہتے ہیں علیک السلام. اے مسلم، اگر تہلکہ مچ جانے کا امکان نہ ہوتا تو میں زور امامت سے تجھے گلے لگا لیتا. بس عزاداروں، مجلس ختم ہو گئی، مسلم زمین پر گرے. ارے ظالموں نے مسلم کے پیروں کو باندھا، ایک گھوڑے کے گلے میں رسی کو باندھ دیا. ارے مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا. میں کہوں گا یا مسلم، ارے لاشا کھینچا گیا لیکن لاشے پر گھوڑے تو نہیں دوڑائے گئے. ہائے کربلا، پیاسے کا لاشا درمیان میں ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر جا رہے ہیں. زینب فریاد کر رہی ہے، ہائے میرا بھیا، ہائے حسین.